السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة الأعراف کا 22 رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 178 سے مطالعہ شروع کریں گے. 22 رکوع کے حوالے سے پچھلی مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے بچہ برس پہلے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سے اقرار لیا انسانوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کا رب ہے، اور اسی روح ربانی میں سے کچھ جو پھونکا گیا انسان نے، اسی کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا. ایک وہ دجالی مغربی تہذیب ہے مادہ پرستی پر مبنی کہ جو انسان کو نرا حیوان قرار دے چکی ہے جبکہ اس روح کا انکار کر ڈالا. اس کے برعکس قرآن کی تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ انسان نرا حیوان نہیں بلکہ باشعور ہستی ہے، اور اس میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا. بے شک کا واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات عطا فرمائی، اور اللہ چاہتے کہ یہ اگر تیار ہوتا توحید مانگتا تو اللہ کی آیات کے ذریعے اس کو بلندی عطا فرما دیتے، لیکن وہ نیرا حیوانی سطح پر آ گیا اور زمین کی طرف لوٹ گیا، یعنی پستی کی طرف چلا گیا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی آیات تھی، لیکن اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس لیے کہ اس نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کو اس کے مال و اسباب کو ترجیح دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک کتے کی مشابہت کرتے ہوئے بیان فرمائی کہ اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے کہ جس کی رائے چپکتی رہتی ہے، زبان لٹکی رہتی ہے حرص اور لالچ کی وجہ سے. جو دنیا درست ہے اس کا حال بھی یہ ہے کہ بس اس کو دنیا کا مفاد عظیم ہے، جسم ہی جسم کی پرواہ میں وہ لگا ہوا ہے، آخرت کو ابو کے تقاضوں کو اس نے فراموش کر دیا. پھر یہ بات ہم نے پڑھی کہ یہ مثال ایک فرد ہی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہو سکتی ہے، جسے اللہ قرآن جیسی یا قرآن سے قبل جو آیات ربانی نازل ہوئی اللہ کسی قوم کو آیات اپنی عطا فرمائے، لیکن وہ قوم اللہ کی آیات اور شان اور ہدایات کے مقابلے میں دنیا اور اس کے مال و اسباب و مفادات کو ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائے. اس طرح سے آخری بات اس کی مرتبہ ہم نے سمجھی کہ آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن حکیم موجود ہے، اور اس خطے کے علماء سے اللہ نے وہ کام لیا کہ جس کی مثال عالم عرب میں بھی کم ہمیں ملتی. اتنا قرآن حکیم کی خدمت کا کام اس خطے زمین پر ہندو پاک کے اندر ہوا ہے. 55 سے زیادہ ترجمے فقط قرآن کے اردو زبان میں موجود ہیں، اور بے شمار تفاسیر موجود ہیں، لیکن اتنی نعمت اللہ نے دی، عظیم کلام دیا، عظیم امت میں شامل کیا، عظیم دین کا حامل بنایا، عظیم رسول کی امت میں شامل کیا، پھر کتاب کے سیکھنے سکھانے کے مواقع ہیں امت کے پاس ہمارے پاس، لیکن آج ہم نے اس قرآن کو سر کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے. جیسے کہ حدیث کا تذکرہ آیا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرما دے گا. یہ گفتگو ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کی تھی. آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 178 فرمایا من یهد اللہ فهو المهتدی، اللہ جس کو ہدایت ہے وہ ہدایت یافتا ہے، ومن یضلل اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ہدایت وہ نہیں جو انسانی عقل بتائے کیا ہے، ہدایت وہ جو رب نے عطا فرمائی، جس آخری نمونہ قرآن حکیم ہے اور جس کی عملی تصویر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. تو ہدایت وہ جو اللہ کے نزدیک ہدایت ہو. پھر فرمایا کہ جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے وہ خسارہ ہی اٹھانے والا ہوگا. یہ قانون ہدایت ہم نے بارہا سمجھایا قرآن حکیم میں اللہ کا، کہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اور گمراہ وہ کر دیے جاتے ہیں جو ہدایت کی طلب و طلب نہ رکھتے، ورنہ اللہ نے تو دونوں راستے کھولے رکھے, جو جس طرف کرنا چاہے گا اسی کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. اس کے بعد یہ آیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے بہت سے انسان اور جنات جہنم کے لیے پیدا کر دیا. شکرہ ذرا توجہ طلب ہے تو بات کریں گے ان شاء اللہ. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل میں وہ اسے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں وہ اسے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان وہ اسے سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامُ, یہ جانور ہیں, بل هم أضل, ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, یہی لوگ غافل. پہلا جملہ جس آیت کو سے پریشانی ہوتی ہے, ترجمہ تو یہی ہوگا, ترجمہ تو یہی ہوگا کہ بہت سے انسان جنات پیدا کیے جہنم کے لیے. لوگ فورا سوال کرتے تھے ہمارا قصور کیا ہے, نہیں آگے بھجے بتاتی کون. اور ہماری زبان میں جیسے کہ کوئی ماں جب اولاد جوان ہو جائے اور نہ ہنجار ہو تو کیا کہتی ہے, تجھے اسی زندگی میں پیدا کیا ہے. یہ کیا ہے, یہ غصے کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اپنے نافرمان بندوں پر جو حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے, کہ تمہیں تو پہلے اسی دن کے لیے کیا تھا. یہ محاورتاً غصے کا اظہار ہے. لیکن خود اس آیت میں بتایا گیا کہ کون جا رہا ہے جہنم کی طرف, جن کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں, جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں, جن کے کان ہیں وہ سنتے نہیں. یہ کون سے دل کی بات ہو رہی, یہ کون سے کانوں کی بات ہو رہی, یہ کون سی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو دل والے خون کو پمپ کر رہا ہے, سرکولیشن آف بلڈ ہو رہی ہے, یہ تو سائنٹیفکلی دل ہے. لیکن ایک دل وہ جس کا اللہ کی معرفت ہو, اللہ کی یاد ہو, خوف خدا ہو, آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو, جس میں طلب و طلب کے جذبات ہو, ہدایت کی تلاش کے لیے, اس دل کی بات ہو رہی ہے. اس صلاحیت تمہیں اللہ نے دی, لیکن جانتے بوجھتے صلاحیت کو چھوڑ آئے تر کر رہا ہے, اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں. کون سی آنکھیں, آنکھیں تو بجھاتی بھی تھی, آنکھیں تو بجھاتی بھی تھی, یا دیکھتے نہیں تھے, دیکھتے تھے, دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے. دل کے بغیر گزر چکے تھے. دل کی آنکھوں کا دیکھنا کیا سب کو پہچاننے اور اس کو ماننے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش کرے. ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں. کون سے کان, یہ فزیکلی دو کان جو ہمارے پاس ہیں, ابو جہل کے پاس بھی تھے, ابو لہب کے پاس بھی تھے, ہر لاکھوں کے پاس, لیکن وہ دل کے کانوں سے سننا, پیغمبر کی آئی بات کو توجہ سے سننا, طلب و طلب کے ساتھ سننا, جب اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ان کی سماعت پر بھی اللہ نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ, اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پردہ ڈال دیا. ابو لہب کو قرآن کون سنا رہا تھا, کون, مبلغ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جیسا عظیم کلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم مبلغ ابو لہب کو سنا رہے, ابو جہل کو سنا رہے, لیکن دل کے کان بند ہیں, جس کی آنکھیں بند ہیں, طلب و طلب کا جذبہ نہیں ہے. اور عربی بھی آتی تھی ان کو, زمانے جہلیت والی عربی آتی تھی, لیکن ہدایت کی طلب نہیں تھی, نہیں ملی تھی. سلمان کہاں سے آئے تھے, فارس. سلمان فارسی کہتے ہیں دل کے اندر طلب تھی, دل کے کانوں سے سننا چاہتے تھے, دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. اللہ نے پہنچا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ اصل معاملہ کہ اصل چیز ہے انسان کے اندر ہدایت کی طلب و طلب, وہ ہے کہ نہیں. اگر وہ ہوگی تو کتنی دور بیٹھا ہو ہدایت کے چشمے سے اللہ پہنچا دے گا اس کو, اللہ پیاسے کو کنویں تک پہنچا دے گا. لیکن بندہ کنویں کے پاس کھڑا ہو اور پینے کا دل نہ چاہے, کوشش ہی نہ کرے, تو باوجود اس کے کنویں کے پاس کھڑا ہو اس کو کسی پیاس نہیں بجھ سکے گی. تو ان کے دل ہیں یہ سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں یہ دیکھتے نہیں, ان کے کان یہ سنتے نہیں. آگے ذرا بات سنیے, اولئک الانعام, یہ جانور ہیں, بل ہم اضل, ان سے زیادہ بدتر. کیوں, جانوروں نے اللہ کے روح میں سے کچھ نہیں پھونکا گیا, جانوروں کے لیے کتاب نہیں بھیجی گئی, جانوروں کے لیے رسولوں کا سلسلہ قائم نہیں کیا گیا, جانوروں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا, جانوروں کے لیے کوئی حساب کتاب جنت جہنم کا معاملہ نہیں. یہ تو انسانوں کے ساتھ ہے. جانور تو وسیع کے تمہارے خدمت کے لیے اللہ نے لگا دیے, کھاتے پیتے سوتے جاگتے اپنی خواہشات پوری کرتے، یہ جا وہ جا، تم انسان ہو کر میری حیرانی سے زیادہ زندگی بسر کرو، کھاؤ پیو موت کرو، خواہشات کی تکمیل کر لو، بس اگر تم نے بھی حرکت کی تو تم نے جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہم اول جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ جانوروں کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور تم میرے حیرانی سے زیادہ زندگی اگر بسر کر رہے ہو تو کیا فرق ہوا؟ تب تم نے پیزا بنا کے کھا لیا، جانور نے کچھ ہی روٹی کھا لی، کھایا تو کھانا نا، تم نے رنگ وغیرہ پی لیا، گٹر کا پانی پی لیا، پیا تو پانی نا، تم کیا مکان میں بنگلے میں فلیٹ میں سو گئے، وہ ایسے ہی کسی درخت کے نیچے سو گیا، یہی ہوا نا، اس سے بھی خواہش کی تکلیف کر لی، تم نے بھی کر لی، بچے اس کے لیے پیدا ہو گئے، تمہارے بھی پیدا ہو گیا نا، فرق کیا ہے؟ کہاں فرق ہے؟ آنکھیں تمہاری اس کی تم سے زیادہ تیز، کان تمہارا اس کے زیادہ تم سے تیز، مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے، تو کہاں فرق ہے؟ فرق ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، تمہیں اس کے پر مخلوقات بنایا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، کتابیں دی، رسول دیے، لیکن تم بھی اگر میری حیوانی کے ساتھ زندگی بسر کرو تو تم اپنے مقصد کی زندگی کو فوت کر چکے، اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ پھینک دیا جاتا ہے، جس شہر کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ کچرے کے ڈھیر میں ڈالی جاتی ہے، اور کچرا جلا دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے آگ ہے، دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، اولئک الانعام یہ جانور ہے، بنو اول ان سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کرنا۔ آیت نمبر 180 میں بتایا گیا کہ وللہ الاسماء الحسنى اللہ ہی کے بہت اچھے نام ہیں، فادعوه بها ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، یا رحمان، یا رحیم، یا عفو، یا غفور، یا کریم، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ بخاری شریف کی روایت میں 99 ناموں کا ذکر آتا ہے، من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معانی بھی تو معلوم ہو، یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقاضے بھی تو سامنے ہو، اگر وہ غفور ہے تو اس کی بخشش کی امید بھی ہو، اگر وہ قہار ہے تو اس کی پکڑ کا خوف بھی ہو۔ اس روش کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، ناموں کا پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، دہرانا اور تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو فرمائے کہ من احصاها دخل الجنة، جس نے 99 نام یاد رکھے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح فرمائے کہ وذل الذین یلحدون فی اسمائہ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے ساتھ کجروی اقرار کرتے ہیں، پیڑ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ باتیں منسوخ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی شان شان ہے، یا اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے عبدالرحمن، عبدالرحمن الرحمن کہہ رہے ہیں اس کو، غلط ہے، عبد الغفار کسی کا نام ہے تو غفاریہ کہہ رہے ہیں اس کو، بری بات ہے۔ پھر ایسی باتوں کو اللہ کے ساتھ منسوخ کرنا جس کی شاہ نشان نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی بات سنتا ہے تو کہیں بنا کے ذریعے کہیں گے تو سنے گا ورنہ نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی حاجت نہیں، وہ براہ راست اور بندے کی بات کو سنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے متعلق عقلی توجیحات کرنے کی کوشش کرنا، اس میں عقلی اور منطقی بحثیں کرنے کی کوشش کرنا، یہ بات یہ غلط ہے، اللہ کی ذات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، سمجھنا تو دور کی بات۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الشورٰ آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں، اللہ کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، مثال بھی نہیں دی جا سکتی، دینے کی کوشش کریں گے صرف ہو جائے گا، کیوں؟ مثال آپ نے دیتا مشاہدات میں سے، ہمارا جن چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے مخلوق، جب مخلوق کی مثال اللہ کے لیے دیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ ہے سارا ٹیڑ کا معاملہ، اور اس سے زیادہ خطرناک بات جس کے بعد ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر زیادہ واضح الفاظ میں بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے، یہ جادو ٹونے کرنے کے لیے اللہ کے ناموں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور آج وہ بربادی قوم میں بھی آ چکی ہے کہ دوسرے کا کاروبار دیکھ کر، دوسرے کی اولاد کو دیکھ کر، دوسرے کے مکان کو دیکھ کر حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور جادو ٹونا کروا کر اس کو برباد کرنے کے دبے ہوتے ہیں، بلاخر کو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے، اور اس جادو ٹونے کے اندر اللہ کی کتاب اور اللہ کے ناموں کو غلط طور پر معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ استعمال کیا جاتا ہے, یہ عقیدے کو بھی بگاڑ دے گا اور اللہ کے عذاب کو مستحق بنا دے گا. یہ ہے جو اللہ کے ناموں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, چھوڑ دیجیے ان کو, ان کے حال تک چھوڑ دیجیے جو اللہ کے ناموں کے ساتھ تیز کی روش اختیار کرتے ہیں. سید زور ناکام ایک مضمون ان قریب جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا مطلب ان کو ملے گا. آیت 181 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پیدا کیا ان میں کچھ تو وہ ہیں جو صحیح راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یہ اچھے گروہ کا بیان اللہ تعالیٰ نے انہیں شامل فرمائے. کہیں سے رکو شروع ہوتا آیت 182 سے اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ایسے ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے تو ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. سنت کا دری جو ہم اسی سے استدراج, استدراج کیا ہے؟ بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے لیکن اللہ اس کی پکڑ فوراً نہیں فرماتا, اس کو موقع دیتا ہے کہ سدھر جائے, لیکن بندہ سدھرنے کے بجائے اور محنت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اور جری اور بہادر ہو جاتا ہے کہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہوگی, اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ اس دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر آخر اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج مغرب نے یہ استدراج سکھایا ہے کہ دیکھو دیکھو مغرب نے مذہب کو چھوڑا تو ترقی کر لی, تم بھی مذہب کو چھوڑ دو تو ترقی کر لو گے. یہ دھوکا ہے, یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کبھی کچھ لوگ نافرمانیاں کرتے, کسی کی جائیداد ہڑپ کر لیتے, جا کے حد بھی کر لیتے ہیں اور کہتے کچھ مسئلہ نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا اور دھندے بھی ہمارے چلتے رہے, سود خوری بھی چل رہی ہو اور نمازوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے اور سمجھ رہے کہ بہت اچھی جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم برے ہوتے تو اتنا پیسہ تھوڑی ہمیں ملتا, اگر ہم خراب ہوتے برے ہوتے تو اتنی ترقی ہمیں تھوڑی ملتی. یہ استدراج, یہ دھوکا اور رفتہ رفتہ بندے کی اس طرح پکڑ ہوتی ہے کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اللہ ایسے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج 183 میں بتایا گیا کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں اور میری تدبیر بہت ہی پختہ ہے, یعنی کوئی بھی اللہ کی مدد سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. آیت نمبر 184 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے. فرمایا گیا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, تم تو معاذ اللہ ان کو مجنون کہتے ہو, ایسا کہتے ہو نہیں, یہ تمہاری عام خیالی غلط روش اور رویہ ہے. اللہ کے رسول تو یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. آیت 185 میں بتایا گیا آسمان و زمین کے بادشاہ اللہ کے لیے ہیں, کل کائنات کا خالق مخلوقات کا خالق اللہ ہے, اور اجل یعنی موت کے متعلق فرمایا کہ وہ قریبی آیا چاہتی ہے, اس کے بعد وہ اس بات پر ایمان لائیں گے, یعنی کھول کھول کے لیے دلائل پیش ہو رہے ہیں, اب بھی نہیں مانو گے تو اور اس چیز کے آنے کے بعد تم ایمان لانے کی کوشش کرو گے. آئے 186 میں بتایا گیا جس کو اللہ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں, اور فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں بہک کے چھوڑ دیتا ہے. دنیا کے وقتی مزے اڑا لے بلاخر تو سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی. یہ ایسے ہیں کہ جس کے لیے پھانسی کی سزا کا فیصلہ ہو چکا ہو, 10 دن کے بعد اس کو پھانسی ملنی ہے, اب آپ اس کو بریانی کھلائیں, گردے کھلائیں, دھوتائیں کھلاتے پھرے, کیا کر لے گا؟ کھانا بھی پسند کرے گا نہیں, اور اس کو اگر نہیں پتا اور آپ کو پتا ہے تو آپ بھی ہنسیں گے, کیا کر لے گا کھا کے؟ 10 دن کے بعد تو اس کی موت واقع ہونی ہونی ہے. ایسے اللہ کو بتایا کہ وہ زندگی کا انجام کیا ہونا ہے, اللہ واضح بھی فرما دے, اس کے درازے بھی دے رہے ہیں, تو فرمایا کہ ان کو ان کی بہکتی سرکشی میں اللہ بہک کے چھوڑ دیتا ہے. آئے 187 میں بیان ہے یس ارونت عن الساعة, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں, ایام مرساہا, کب اس کا قائم ہونے کا وقت ہوگا؟ قل انما علمها عند ربی, آپ فرما دیجیے اس کا علم تو میرے رب اللہ کے پاس ہے, لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, اس کو ضائع کوئی نہیں فرمائے گا اس کے وقت سوائے اللہ کے. فقدت السماوات والارض, بڑا بھاری معاملہ قیامت کا برپا ہونا آسمان و زمین پہ, لا تأتیکم الا بغتۃ, وہ اچانک تم پر واقع ہو جائے. یہ مشرکین مکہ سوال کرتے تھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جواب مل جائے گا تو مان لیں گے, نہیں نہیں نہیں, جان چھڑانے کے لیے سوال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں, کیونکہ جواب تو نہیں آ رہا, اللہ نے کہا کہ رکھا ہوا ہے, ابھی بتائیے نا قیامت کب آئے. یہ رویہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جواب مل جائے گا تو مان لیں گے, یہ رویہ اس لیے ہوتا ہے کہ جان چھڑا لی جائے. یہی آج ہمارے معاشرے کا حال ہے, جب اہل دین کی بات کرتے تو لوگوں کے پاس 10-15 سوالات کے لیے پہلے سے تیار ہوتی ہے, بس یہ پوچھو اور اس کا منہ بند کرا دو, کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھی ہوں گے، کوئی اور دینی جماعتوں کے ساتھی ہوں گے، جا کے دربار میں کٹا کر دعوت دے رہے ہوں گے، اندر سے نکل جائے، اچھا بھائی اس کے مطابق تمہاری کیا رائے، چپ کا پہلے معلوم کر کے پھر دعوت دینا ہوں. تو یہ سوالات اس لیے نہیں ہوتے، میں دو تین مثال آپ کو رکھوں گا ان شاء اللہ سامنے، یہ سوالات اس لیے ہوتے کہ جواب مل جائے گا تو مان لیں، یہ ہوتا ہے جان چلانے کے، مطلب پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کیا پڑھتے ہوں گے؟ ہم تو پڑھتے ہیں اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بتائیے کیا پڑھتے ہیں؟ ایک بہت مشہور مسئلہ ہے، پتہ نہیں کسی نتیجے میں استعمال ہوتا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا بتائیے گا؟ کیوں بھائی مل گیا تو کیا کر لو گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پوچھو گے، وہ تو پتہ ہی ہے تمہیں، پھر نوح علیہ السلام کی والدہ کو بھی پوچھ لو گے، کس کس کا پوچھو گے؟ صحیح، کوئی طلاق کے مسئلے پہ اٹکائے گا، کوئی بینکنگ کے مسئلے پہ پریشان کرے گا، کوئی انشورنس کے مسئلے پہ پریشان، دس بارہ سوال ہے زیادہ. تو کیا کہہ رہے، بارہ سوال کے جواب دیں گے تو چھپو دیں گے مان جائیں گے؟ نہیں، بارہ تیار ہو جائیں گے. تو یہ کرنا چاہیے. اچھا یہ بتاؤ، جن سوالات کے بچوں میں سنا تو بچے تو اس میں حل کرو، جہاں پڑھ رہے جہاں پڑھ رہے آپ ادا کرتے ہو نہیں، تو میں آپ کو بارہ کا جواب بتا بھی دوں تو اس بات کی کیا گارنٹی کیا مان لو گے؟ جس کو مان لو اس کو تو گرمی کے پاس وقت کی نماز، جس سوال کا جواب تمہارے پاس ہے اور جس کو تم مانتے ہو اس کا تو تمہارے کر نہیں رہے، تو باقی سوالات کا جواب دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے جان چھڑانے کے لیے، دوسرے کو پھنسانے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے، کم سے ثابت کرنے کے لیے، مانگے اور عمل کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتا. یہی رویش مشرقی نے مقصد دیا. اگر پھر سرائے کے اس پر اچانک واقع ہو جائے گی، کتنی اچانک ہے قیامت کا واقع ہونے کا معاملہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی سے اچانک نہیں. حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو افراد کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، نہیں کر پائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی. ایک شخص بکری کا دودھ نکال رہا ہوگا، نہیں نکال پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. ایک شخص حوض کو، پانی کے حوض کو، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، نہیں بہتر کر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، نوارا لینا چاہے گا، نہیں لے پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ مسلمان آج پریشان کرتا ہے ان سب آگے، ابھی تو اس طرح چلانے آئیں گے نا، ابھی تو جو ہے وہ جزال بھی آئے گا نا، ابھی تو بہت ٹائم ہے. اگر بھائی وہ قیامت کے بارے میں ہے، وہ قیامت جو پوری زمین پر آئے گی اس میں ٹائم ہوگا، اللہ عالم، اللہ کو بہتر بات پتا ہے. آج کی میری قیامت تو ہمارے سر میں سوال ہے کہ نہیں؟ رسائی شریف میں روایت ہے، میں سمجھتا ہوں میں قیامت ہوں، جو مر گیا اس کی قیامت تو واضح ہوگی. اب وہ کہاں دیکھیے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کو، یہ دجال کے ظہور کو، یہ جناب مہدی کی قیامت کو، وغیرہ وغیرہ کہاں دیکھے گا؟ کیا ہم اس موت کے لیے تیار ہیں؟ کب آئے گی؟ ابھی آ سکتی ہے بھائی، ابھی ہم جانے کو تیار ہیں. وہ تو اتنا جانے کا معاملہ ہمارے اعتبار سے یہ ہے، جس کی طرح توجہ رہے ہوں گے اتارے واقعات احادیث میں موجود ہیں، اگر اللہ کی مشیت ہوگی وہ واقعات پیش آ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن میری آپ کی موت تو میرے آپ کے سر پہ سوار ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچائی کہنے کے لیے اس سے کل کی نگاہ تیاری کر رکھی. یہ ہے اصل بات، اس کی طرف ہماری توجہ رہے کہ کل کی کیا تیاری ہم نے کر رکھی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. مزید اسی آیت کو 87 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا کہ اس قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. اکثر لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. آیت نمبر 188 میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، لا املک لنفسی نفعا، میں اپنے نفعے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، ولا ضرا، نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ کا ہے. میں بھی کس کے حکم کا پابند ہوں؟ اللہ کے حکم کا. کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ. ولو كنت اعلم الغيب، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لاستكثرت من الخير، بہت بھلائی جمع کر لیتا، وما مسني السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یہاں مراد کیا ہے کہ کل غیب تو اللہ کے پاس، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوا تو کس نے دیا؟ اللہ نے، اور بہت دیا. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم اور آپ ناپتے نہ بیٹھ جائیں اور اختلافی مسائل کھڑے نہ کریں، یہ بات پہلے بھی دو تین مرتبہ آ چکی ہے. ڈاکٹر کے مرتبے پر کون بات کرے؟ ڈاکٹر کم سے کم. انجینئر کی اسکلس پر، اس کی مہارت پر کون بات کرے گا؟ کم سے کم انجینئر. نبی کے مقام پر کون بات کرے؟ کم سے کم نبی. رسول کے مقام پر کون بات کرے؟ کم سے کم رسول. اور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ناموز ہے. رب نے جتنا بتا دیا اتنا ہمارے لیے کافی. باقی کتنا تھا، کیا مرتبہ، وہ رب ہی کو اصلا معلوم ہے. اثر کو اللہ کی طرف سے آپ کو بھی عطا ہوا. ان انا الا نذیر و بشیر، بے شک میں تو نذیر ہوں، خبردار کرنے والا، بشیر ہوں، بشارت دینے والا، یہ قومی یقینون، ایمان لانے والوں کے لیے. اس کے بعد 24 کا رکوع اس سورہ مبارکہ کا، جو کہ آخری رکوع ہے، وہ شروع ہوتا ہے. اس میں آیت نمبر 189 میں، 189 میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے. آیت عظیم ہے. ایک حصے میں پہلے جوڑے کا ذکر ہے نسل انسانی کے، کون؟ کہ اللہ نے تمہیں ایک نسل واحد سے پیدا کیا، کون؟ سیدنا آدم علیہ السلام. اور انہیں سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، بیوی حوا کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان کے پاس سکون حاصل کرے. یہ پہلے جوڑے کا بیان، جس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ زوجین کے تعلق کا ایک حاصل کیا ہے، ایک دوسرے کے پاس سکون تلاش کرے. آج خاندانی نظام مغرب میں تو ختم ہو گیا، ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے. نئی سے نئی بیماری نہیں دریافت ہو رہی، نئی سے نئی پیچیدگیاں زندگی کی وہی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، صحیح. اور اسی مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگ، جن میں آج ہمارے معاشرے کے افراد شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں بھی خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے. ایک صاحب نے کہا، اگر ٹی وی، ایک صاحب نے بتایا کہ ان کی بیوی نے کہا، اگر ٹی وی گھر میں آئے گا تو بیوی گھر سے باہر جائے گی. یا تو ٹی وی رکھو یا بیوی رکھو. کیا مطلب؟ وہ آفس سے گھر آ رہا ہے، بیٹھا ہوا ٹی وی کے سامنے جا رہا تھا، تو کیا خاص بیوی کا توجہ کرے؟ اور کبھی بیوی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی کوئی اور کو نہیں دے رہی، تو کیا خاص دونوں میں تعلق کرتا؟ تو یا تو بیوی گھر میں یا ٹی وی گھر. اب اس بحث کو چھوڑ دیجیے، تو ٹی وی کا کوئی جائز استعمال بھی تو ہو سکتا ہے، وہ جا کے اہل استعمال کیجیے گا. لیکن یہ جملہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، یا تو ٹی وی گھر میں رہے گا یا بیوی گھر میں رہے گا. ہم نے پڑھا تھا قرآن جو خوبصورت ترین لفظ استعمال کرتا ہے، لباس قرار دیتا ہے زوجین کو، لباس. سورہ البقرہ آیت 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویا تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. وجود سے قریب ترین شہ لباس، جسم کو رہا فرام کرنے والی شہ لباس، جسم کو موسم کے اثرات سے بچانے والی شہ لباس، زینت کا اظہار اس کا ذریعہ لباس، عیوب پر پڑنا ڈالنے والی شے لباس، دھبا لگ جائے لباس پر تو گھنٹوں کا نہیں پیچھے خاموشی سے صاف کر لیتے ہیں. بہرحال اتنا کو لیس ان کے تعلق کے پاس جا کر سکون تلاش کرے. یہ پہلے جوڑے کا بیان نسل انسانی کا، اور اسی تسلسل میں نسل انسانی پر آگے بڑھی. نکاح میں ایک مقصد سکون، نکاح میں ایک مقصد جو ہے وہ شرم و حیا کی حفاظت، نکاح میں ایک مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کی بقا، تاکہ انسانیت آگے چلتی رہے. آج دنیا میں بوڑھوں کی سب سے زیادہ تعداد فرانس کے اندر اور اس میں بھی پیرس کے اندر ہے، جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. الحمدللہ ہمارے ملک میں ہے 55% نوجوان اس ملک کے اندر، جبکہ دنیا کہتی ہے کہ 30% نوجوان کسی ملک کے اندر ہو تو وہاں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. لیکن آج وہی بات کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی بھی ہے، ڈائریکشن کی بھی کمی ہے، ایمان کی بھی کمی ہے. 55% اس کے باوجود آج ہماری قوم کے سامنے کوئی منزل موجود نہیں. لیکن وہاں فرانس میں کیا ہوا، بوڑھے سب سے زیادہ آپ کو وہاں پر ملیں گے. اور ایک دفعہ تو آپ سے شاید عقیدہ سمجھیں گے، پیرس میں ایک چرچ کے اندر 10 سال کے بعد نکاح ہوا، تو پادریوں نے کہا جب کوئی جھوڑا نکاح پڑھوانے کے لیے آیا کہ بھائی کس لیے آئے ہو، پادری بھی شاید نکاح پڑھانا بھول گئے ہوں گے، اللہ عالم. تو کہا کہ ہم اپنی روایات کو نہیں چھوڑ سکتے، نکاح پڑھاؤ. تو بمشکل نکاح پڑھایا گیا ان کا، 10 سال کے بعد پیرس میں نکاح ہوا. ہی چرچ وہ بش جو گیا ملعون پچھلا، وہ کہہ گیا کہ شادی خدا کے واسطے شادی کرو، شادی کرو. آج یہی خاندانی نظام ہے جس کے پیچھے دجالی تہذیب پڑی ہوئی ہے. میڈیا کے ذریعے اور یہ شو بیس اور مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر اس رنگ برنگی چیزوں کو، جو کہ بے حدی پر مبنی رکھ کر اور زیادہ نمایاں کر کے، اور زیادہ نمایاں کر کے اس شوہر بیوی کے تعلق کو ختم کرنے کی کوشش، یہ ماں باپ اور اولاد کے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش، یہی شیطان ہوگا کہ یہ خاندانی زندگی ختم کر دی جائے. یہی شیطان کا منصوبہ ہے. ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی 2-3 مرتبہ، مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے، اس کے چہرے آ کر بتاتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ کہتا ٹھیک. ایک آ کر کہتے کہ آج میں نے شوہر اور مدینے کے درمیان جدائی ڈال دی. شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. خدا آپ اپنے گھروں کو دیکھیں کیا آدم جوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں یا توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. شیطان توڑنے کی بات کرتا ہے جیسے کہ حدیث آئی, اور رحمان جوڑنے کی بات کرتا ہے جیسے کہ لباس کا لفظ یہاں پر استعمال کیا سورۃ البقرہ آیت 187 میں. یہ ہے وہ خاندانی نظام جس کو ہمارا دین جوڑنا چاہتا ہے, جس کی بنیاد یہ شوہر بیوی کا تعلق نکاح کے بندھن سے خاندان وجود میں آتا ہے. جتنا یہ مضبوط اتنا خاندان مضبوط, جتنا خاندان مضبوط اتنا معاشرہ مضبوط ہوگا. معاشرے کی بنیادی اکائی بیسک یونٹ فیملی لائف ہے, خاندانی زندگی ہے. یہ درست ہوگا تو معاشرہ درست ہوگا, یہ خراب و برباد ہوگا تو خاندان, یہ خاندان تباہ ہوگی پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا. یہ بات تو ہی پہلا حصہ. اب اس کے بعد جو اگلا حصہ آئے گا وہ عمومی طور پر افراد انسانی کے طرز عمل کے متعلق ہے. میں نے کہا تھا کہ تھوڑا احتیاط اس میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تفاصیل سے یہ وضاحتیں موجود ہیں کہ یہ آیت بولے گی 179 اس کا پہلا حصہ پہلے جوڑے کے متعلق ہے, یعنی آدم و حوا علیہ السلام. اب جو آگے بات آ رہی ہے یہ نسل انسانی کے تمام جوڑوں کے متعلق ہے کہ جن میں اکثر یہ بیماری شرک کی پیدا ہوتی رہی کہ وہ اولاد تو اللہ سے مانگتے تھے لیکن اولاد مل جاتی تھی تو شکریہ کسی اور کا ادا کرتے تھے, یعنی شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. اب اس کا بیان ہے کہ جب وہ حمل کا معاملہ ہو گیا پھر بوجھل ہو گئی وہ خاتون تو دونوں نے اللہ کو پکارا کہ اگر تو ہمیں پہلے اولاد عطا کر دے ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. اگلی آیت 190 فرمایا کہ جب اللہ نے ایک پہلے اولاد عطا فرما دی تو انہوں نے شریک ٹھہرا لیا اس میں, جبکہ اللہ کو برتر اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے تھے. مشرکین مکہ بھی اللہ کے سوا بتوں کو پکارتے تھے, ان کے دانے نذرانے چڑھاتے تھے, ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے, سمجھتے تھے کہ فلاں اولاد دے رہا ہے یہ اس کو راضی کیا تو اللہ اولاد دے گا, فلاں نے رزق دے رہا ہے یہ اس کو راضی کریں گے تو اللہ ہمیں رزق دے گا. نہیں, اولاد کی دینے والی ذات اللہ کی اور واپس دینے والی ذات بھی اللہ کی. رزق دینے والا بھی اللہ, کم دینے والا واپس دینے والا بھی اللہ. کسی مخلوق کے اس میں کوئی اقرار نہیں, اب سمجھ ہے وہ سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. بلم یقل لہ کفوا احد, کوئی ایک بھی اللہ کے برابر نہیں ہے. سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. اس نے اپنے رسول کے متعلق کہہ دیا, سیدنا عیسیٰ کے متعلق کہہ دیا, ان کی والدہ کے متعلق کہہ دیا, بنت مریم کے متعلق کہہ دیا, کانا یأکلان الطعام, یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور مریم بھی کھانا کھاتی تھی علیہ السلام. جو کھانا کھاتا ہو وہ کتنا محتاج, اور جو محتاج ہے وہ کسی کو رزق دے سکتا ہے, وہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ قطعا نہیں, نہیں. لیکن اکثر انسانیت یہ رہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا, انسانوں کو پکارا, فرشتوں کو پکارا اور چیزوں کو پکارا, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, شفا کے لیے نہیں. شافی بھی اللہ, رازق بھی اللہ, خالق بھی اللہ, اولاد بھی عطا کرنے والی ذات فقط اللہ کی. آیت 191 میں ذکر ہے, الشریکون ما لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, کیا یہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے بلکہ انہیں بھی پیدا کیا گیا؟ یہ بتوں کو اللہ کے لیے بندوں کو پکارتے ہیں جو کہ مخلوق ہیں, جو مخلوق ہو اس کو کیسے پکارا جا سکتا ہے جبکہ اس کا کچھ اختیار نہیں؟ اگلی آیت میں بتایا 192 میں, وہ ان کی مدد کی قدرت بھی نہیں رکھتے نہ خود وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. آیت 193 میں بتایا اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو آپ کی پیروی نہ کریں, تمہارے ہاتھ میں برابر ہے چاہے انہیں بلاؤ یا خاموش رہو, یہ سننے والے نہیں. خاص طور پر بتوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جن کی طرف وہ ہاتھ اٹھاتے تھے, نذرانے چڑھاتے تھے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ سورہ آراف کی آیت 194 ہے, کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں, تدعوہم چلو انہیں پکارو, فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دے اگر تم سچے ہو. اللہ کے نیک بندوں کو جیسے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا, ان کو پکارا, ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیا. یہ تاریخ سے ہوا, پیغمبروں نے توحید کی دعوت دی, بزرگان دین نے توحید کی دعوت دی, اولیاء اللہ نے توحید کی دعوت دی, لیکن بعض والوں نے بگاڑ پیدا کیا, سجدے بھی کیے, رکوع بھی کیے, ہاتھ بھی اٹھائے, ان سے بھی مانگا, اللہ اس سب باتوں کی نفی یہاں پر فرما رہے ہیں. اگلی آیت 195 بتوں کی نفی, کہا گیا کہ ان کے پاؤں جس سے وہ چلتے ہو, کیا ان کے ہاتھ جسے پکڑتے ہو، کیا ان کی آنکھیں جسے دیکھتے ہو، کیا ان کے کان کی جسے وہ سنتے ہو؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز چیلنج کر رہے ہیں، شرکاءکم فرما دیجیے، پکارو اپنے شریفوں کو، امتی دونی جو چار چلنا چاہو میرے خلاف چل لو، حلال اور مجھے مہلت دینا دو، چیلنج کا انداز، دو ٹائم انداز دعوت ہے. اللہ کتاب میرا ولی، میرا مستنا، میرا کارکاس وہ اللہ ہے جس کی کتاب لازمی، مجھے اس کا خوف ہے تمہارا نہیں، جو چاہو کر لو، تمہارے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، تم اللہ جتنا جن کو پکارو کی کوئی حیثیت نہیں، نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، کوئی اختیار اس کے پاس ہے، وہ میرا ولی ہے اللہ جس کی کتاب نازل کی، وہ ہے تولف صالحین، اور وہ اپنے نیک بندوں کی حمایت فرماتا ہے. اگلی آئے 197 اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی قدرت نہیں رکھتے، نہ وہ بیچارے اپنی مدد بھی کر سکتے ہیں. نذیر آگے فرمایا اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرح تو کچھ بھی نہیں سنیں گے، یعنی ان بتوں کو آپ کتنا ہی پکار لیں، کتنی آوازیں لیں، بیچارے سن بھی نہیں سکتے، نہ کوئی جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد اس ساری خود پرستی کے باوجود، اس سارے شرک کے باوجود، ان سارے برے اعمال و کرتوتوں کے باوجود اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آپ کے توسط سے کتنی خوبصورت ہدایات دی جا رہی ہے اس دعوت کے مرحلے کے دوران. خود رات ہوا اے نبی درگزر کی، ابھی تو دعوت دینی ہے، پیغام پہنچانا ہے، ابھی قتال کے مرحلے بعد میں ہیں. خود رات ہوا، آپ معاف کیجیے، وامر بالعرف بھلائی کا حکم دیجیے، واعرض عن الجاهلین اور جاہل قسم کے لوگوں سے اعراض کیجیے، منہ سے الجھنے کی ضرورت نہ دے. غلطی کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں، آدمی الجھ جاتا ہے پھر دعوت کا کام نہیں ہوتا. ہم نے سورہ نام میں پڑھا آیت نمبر 108 میں پڑھا ان کے بتوں کو گالیاں مت دو، ہے غلط گالیاں مت دو، پلٹ کے تمہارے معبود اللہ کو برا بھلا کہیں گے تم کو سنوا دوں گا. یہ نا کتنی خوبصورت بات، معاف کیجیے برداشت کیجیے، ابھی 13 برس میں اسی جگہ کے بعد آپ نماز ادا کرے یا کتنے ہو رکھے گئے 300 سال آتی ہوگا، سوچے کبھی آپ نے ڈر ٹھیک نہیں، بالکل ٹھیک، جب تک ڈر کے نہیں کہا میں بالکل تھا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. اور آج ہجری کا مطلب پتا ہو رہا ہے جنگری، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دور طریقے کا، ان شاء اللہ آئندہ کی نسل کو باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن قوم کی ذکر کیجیے، معاف کیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہل اور نادان قسم کے لوگوں سے اعراض فرمائیے. ہاں وَإِنْ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، کوئی شیر لگ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ لے، شیطان تو اٹھائے گا، جواب دو برائی کا، برائی کا جواب برائی سے دو، شیطان اگر اٹھائے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے تاکہ دعوت کا کام متاثر نہ ہو جائے ہمارے غلط طرز عمل کی وجہ سے. انہ سمیع علیم بشر، اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 200 ہو چکی، 201 میں بتایا گیا کہ جن کے دلوں میں اللہ کا فتویٰ ہے اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کس کی پناہ میں آنا ضروری ہے، اللہ کی وہ بچا سکتا ہے شیطان کے حملوں سے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. آیت نمبر 202 میں بتایا کہ جو شیاطین کے بھائی ہیں یہ شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں. شیاطین کے بھائی کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے ہٹتے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں قرآن نے کہا وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. تو یہ شیطان اس قسم کے لوگوں کو گھسیٹتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. مزید بتایا گیا 203 میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبے کرتے ہیں، فرمائشی پروگرام ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نام، یہ دکھا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے بار بار کا اصل موجودہ کیا ہے؟ قرآن حکیم، اسی پر توجہ کرو. یہاں بھی کہلوایا گیا آیت نمبر 203 میں قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میرا اپنا تھوڑی کا اختیار، میں تو رب کے حکم کا پابند ہوں، جو کہتا ہے میں ویسا کرتا ہوں، جو پہنچانے کا حکم دیتا ہے وہ میں پہنچاتا ہوں. حالا بطائر من ربی، یہ بصیرت کی بات آگے قرآن میں تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے، بہدا و رحمت لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت و رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اس قرآن کا جب بیان ہو اس کی جب تلاوت ہو اس کا ادب بیان ہوا آیت نمبر 204 میں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو, سنو نہیں توجہ سے سنو, کون سے تو خاموش ہو, بآداب ہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آداب قرآنی ہے, توجہ ہو اور خاموشی کے ساتھ سنا جائے, توجہ کے ساتھ سنا جائے, ہدایت کی طلب طلب کے ساتھ سنا جائے تاکہ ہدایت مل سکے اور ثواب بھی مل سکے. آیت نمبر 205 فرمائے کہ اپنے رب کا ذکر کرو دل میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام کی اوقات میں. ولا تكن من الغافلين, اور بے خبر لوگوں میں سنا ہو جانا, یہ بہت اہم بات ہے. اللہ کا ذکر دل میں عاجزی سے ڈرتے ڈرتے بلند آواز کے بغیر, کیا مطلب؟ کچھ اجتماعی آواز تو دیے, نماز ہے تلاوت زور سے ہوگی, خطبہ ہے تو سنیں گے شخص خطبہ دے گا, لیکن جو انفرادی ہمارے نوافل ہوں بہتر ہے کہ پوشیدہ طور پر ادا ہو, سنت نوافل گھر میں پسندیدہ ہے. اسی طرح دعا اکثر یہ پسندیدہ انفرادی طور پر چپکے چپکے آمجی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے بلند آواز کے بغیر. اسی طرح جو اذکار کا معاملہ ہے یہ پسندیدہ ہے پوشیدہ طور پر آہستگی کے ساتھ. اور آپ جب مسجد میں ہو یا جہاں لوگ اکٹھے ہو تو زور سے پڑھنا ویسے ہی غلط ہے, دوسرا ڈسٹرب ہوگا, مناسب نہیں. تو یہ ہے جس آیت سے معلوم ہوا, اذکار ہیں, نفلی اعمال ہیں, تلاوت ہے, یہ دعا ہے, پسندیدہ ہے کہ یہ پوشیدہ طور پر خاموشی سے کیے جائیں. آخری آیت کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کا فہم اور جو تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر آ کر سورۃ الاعراف مکمل ہوئی, جو کہ قرآن حکیم کی سب سے طویل مکی سورت 24 سورۃ الحمد للہ سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.